بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے ہفتہ واری پوڈکاسٹ اسلامی فکر و نظر میں، جس میں ہم اسلامی نقطۂ نظر سے حالات حاضرہ کو سمجھیں گے اور ساری انسانیت کے مسائل کے لیے شریعت اسلامی کی روشنی میں انشاءاللہ حل پیش کریں گے. سامعین کرام، انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور پرستش انسان کے اندر ایک فطری چیز ہے، کیونکہ یہ جبلتوں میں سے ایک جبلت ہے. کوئی بھی قوت اس فطرت کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتی، اس لیے کہ اس کی جڑیں انسان کے اندر نہایت گہری ہیں. انسان طبعی طور پر یہ شعور رکھتا ہے کہ وہ ناقص ہے، کمزور ہے، اور اس سے بڑی کوئی قوت ہے جو تقدیس کی مستحق ہے. اس لیے انسان ہر زمانے میں کسی نہ کسی چیز کی عبادت یا پرستش کرتا رہا ہے، جیسے کہ انسان خود انسانوں کی، آسمانوں کی، پتھروں کی، حیوانات کی اور آگ وغیرہ کی. اسلام اپنے عقیدے کے ساتھ اس لیے ظہور پذیر ہوا کہ وہ انسان کو مخلوقات کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت میں لگائے جس نے ہر شے کو پیدا کیا. اسی حوالے سے آج کا ہمارا عنوان ہے اسلام میں عبادت کا تصور، جس کو ہم شریعت اسلامی کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں محترم جناب ابو ارحم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ کا اس پوڈ کاسٹ میں تشریف آوری کے لیے جزاک اللہ خیر. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟
الحمدللہ،
امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے.
کرم اللہ کا احسان.
شکر اللہ. تو چلیے آج کے اس موضوع کے تعلق سے ہم اپنے سوال و جواب کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. آج ہم آپ سے عبادت کے بارے میں جاننا چاہیں گے.
جی،
عبادت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ شرعی اصطلاح میں عبادت کسے کہتے ہیں؟ براہ کرم اس کی وضاحت فرمائیں.
جزاک اللہ خیر. عبادت عربی لغت کا لفظ ہے جس کا روٹ ورڈ ہے عبادہ، عبد سے نکلتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بندہ، غلام، تابع ہونے یا مغلوب ہونے کے.
جی،
اسی سے عبادت بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں آخری درجے کی عاجزی و انکساری، یعنی بندگی کرنا، اطاعت کرنا، غلامی یا پرستش کرنا.
جی،
انکساری کے ساتھ بندہ یا غلام کا اپنے رب یعنی پیدا کرنے والے خالق و معبود کے سامنے تعظیماً کھڑے ہونے کو کہتے ہیں.
اچھا،
امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کے لغوی معنی ہیں پست ہونے کے. اسی طرح سے شرعی اور اصطلاحی کئی معنی ہیں.
جی،
دراصل عبادت کہتے ہیں خالق اور رب اور اس کے بندے یعنی انسانوں کے بیچ ریلیشن شپ، رشتہ یا تعلق کے قائم کرنے کو.
جی،
اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسی ہو کہ اس میں محبت، الفت کے عنصر، خضوع و خشوع کا آخری درجہ بھی شامل ہو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی اور نہیں پیدا کیا انسان و جنوں کو مگر بندگی کے لیے.
بے شک،
اس ازلی خالق حقیقی یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درمیان تقدس قائم کرنے کے لیے کچھ خاص قسم کے عمل، جیسے نماز پڑھنا، زندگی کے سارے معاملات اللہ کے احکامات کے مطابق ادا کرنا، والدین کی خدمت، اپنی بیوی بچوں کی کفالت،
جی،
حلال روزی کمانا، اسی جی طرح سے کچھ حرام سے بچنا جیسے سود ہے اور بھی تمام محرمات ہیں، یعنی سب کے سب عبادت کے زمرے میں آتے ہیں.
اچھا،
یہ تعلق، یہ بندگی ایسی ہو جیسا کہ وہ رب چاہتا ہے.
جی،
اس کی ایسی تقدیس و عبادت کو قائم کرنے کے لیے ہی تمام نبی اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں بھیجا گیا.
بے شک،
اور اس عبادت کی کئی قسمیں ہیں جس میں جانی، مالی، بدنی اور کئی طرح کی عبادتیں شامل ہیں.
سبحان اللہ. اچھا، شریعت اسلامی کی روح سے عبادت کے کیا معنی ہیں؟ مطلب یہ کہ کیا عبادت کچھ مخصوص عمل یا ایکشنز کا نام ہے؟
جی،
یا کوئی اور بھی چیزیں ہیں؟ تھوڑا سا وضاحت کیجیے.
جی ہاں، وہ اعمال جن سے جبلت تدین کی تکوین ہوتی ہے یعنی عبادت اسٹیبلش ہوتا ہے، وہ پانچ فرائض ستونوں پر مبنی ہے. جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے، بنی الاسلام علی خمس، الشہادۃ ان لا الہ الا اللہ و ان محمدا عبدہ و رسولہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و الحج و الصوم. اسلامی عقیدے کی پہلی بنیاد توحید ہے، دوسری صلاۃ قائم کرنا، اس کی تمام شرائطوں، احکامات اور طریقے کی بنیادوں پر، یعنی جو مجموعی طور سے اس میں جو عبادتیں ہوتی ہیں، انڈیویجول اینڈ کلیکٹیو عبادتیں، انفرادی عبادتیں بھی شامل ہیں.
جی جی.
اگلا آتا ہے جو مالک نصاب ہے، ان سبھی کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، صوم یعنی مہینے کے رمضان مہینے کے روزے رکھنا ہے. اور پانچواں آتا ہے صاحب استطاعت، یعنی جو حج ادا کر سکتے ہیں زندگی میں ایک بار. ان فرائض کے علاوہ ہر کام، ہر کار خیر، مندوب یا مباح عمل بھی عبادت میں داخل ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور شریعت کے مطابق کیا جائے.
جی ماشاء اللہ، آپ نے بڑے واضح انداز میں بتایا کہ عبادت کیا ہے. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ انسانوں میں جبلت تدین پائی جاتی ہے،
جی
وہ اپنی جبلت کی تسکین کے لیے اپنے خالق کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس عمل کو کس طرح پورا کریں؟
جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسانوں میں تین طرح کی جبلتیں یعنی انسٹنکٹس پائی جاتی ہیں،
جی
جبلت بقا، جبلت تدین اور جبلت نو، اور ان کے ساتھ بہت ساری عضویاتی حاجات یعنی آرگینک نیڈس بھی ہیں.
جی جی،
انسان کی تمام کی تمام حاجات، ضروریات زندگی، خواہشات اور معاملات انہی میں قید ہیں، جیسا کہ ہم نے عقیدے والے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیا تھا. انسان بشمول ساری مخلوق کمزور، عاجز، ناقص ہے اور انکمپلیٹ ہوتا ہے، اور یہی کمزوری اسے اپنے خالق کے تقدیس، اس کی تقدس کی طرف مائل کرتی ہے. اس کی وجہ جبلت تدین ہے جو بائی ڈیفالٹ ہر انسان میں ان بلٹ ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے پیدا کرنے والے خالق یعنی کریٹر کی تقدیس پرتش وہ عبادت کرنا چاہتا ہے. اب یہ تقدیس و عبادت کو وہ اپنے فکر سے، سوچ، اپنی مرضی یا من مانے ڈھنگ سے نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا رب ہی اسے بتائے کہ اس کی عبادت کیسے کی جائے،
کیسے کی جائے،
جس کی تفصیلی وضاحت شریعت مطہرہ کے اندر یعنی قرآن سنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرے، جس میں ذرہ برابر بھی کسی کمی بیشی کی کوئی بھی گنجائش نہ ہو، اور اس میں کوئی لاجک یا ریشنل تھنکنگ یا اس کے اندر ہیلتھ یا میڈیکل فوائد جو آج کل لوگ بیان کرتے ہیں اس کا ذرہ برابر بھی دخل نہ ہو، وہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے.
جزاک اللہ، سبحان اللہ.
جی ہاں،
تو اسلام میں عبادت کے تعلق سے بنیادی فرائض آپ نے بتا دیے.
جی،
کیا زندگی کے اور بھی اعمال یا دیگر امور میں بھی عبادت کے یہ ساری چیزیں عبادت کے زمرے میں آتی ہیں؟
جزاک اللہ، آپ کا نقطہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اس طرف توجہ دلائی آپ نے. عوام میں یہ بڑا ہی عام رجحان اور سوچ ہے کہ یہ چند یعنی یہ پانچ ارکان ہی کل عبادت ہیں. جیسا کہ میں نے اوپر اشارہ کیا تھا، ہر وہ ایکشن، ہر وہ دینی یا دنیاوی کام یا معاملہ جو زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ اللہ کے احکامات شریعت مطہرہ کے مطابق ہے تو سبھی کی سبھی عبادت کے زمرے میں آتے ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا تھا، زندگی کے معاملات میں اللہ کے احکامات کا یعنی حرام حلال کا خاص خیال رکھنا، جس میں بہت سارے اگزامپلس ہیں، جیسے والدین، رشتہ داروں، والدین کی خیال رکھنا، رشتہ داروں کا، اقربا اور سب کی مدد کرنا، امانت داری ہے، ایفائے عہد ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے تمام حرام سے بچنا، اس میں سودی لین دین ہے، کاروبار، جھوٹ فریب سے بچنا. کفریہ نظام جیسے کہ ڈیموکریسی ہے، سیکولرزم ہے یا کیپٹلزم ہے، یا بہت سارے ویسٹرن آئیڈیاز ہیں، یا کوئی بھی ازم ہو، کوئی بھی آئیڈیا جو نصوص شرع کے خلاف ہے، ان کو رد کرنا یہ بھی عبادت ہے.
اچھا،
اسلام کو مکمل نظام حیات یعنی اسلامک آئیڈیولوجی کی طرح پیش کرنا، دنیا کے سامنے پیش کرنا، دین کے غلبے کے فریضہ کو بخوبی انجام دینا، ہر ممکن کوشش کرنا، یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے.
جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر. اسلام میں نیکی کا کیا تصور ہے؟ برائے مہربانی اس کی وضاحت کریں.
جزاک اللہ. دیکھیے بھائی، عبادت کا پورا دار و مدار نیت اور نیت خالص یعنی صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے خاص ہونے سے ہے.
جی،
جس میں بندہ اپنے بندہ و غلام ہونے کا شعوری طور پر اقرار کرتا ہے، یعنی جس میں بندہ اپنے مالک کی بندگی اور تقدس میں کسی بھی اور شے کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک نیکی یا نیک ہونے کا سوال ہے آپ نے کیا ہے،
جی،
تو زندگی کے ہر قدم پر بندے کو یہ خیال رہے کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی موڑ پر اپنے رب کی کسی بھی حکم کی خلاف ورزی، نافرمانی نہ کی جائے.
بے شک، جی
اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں 177 آیت میں فرماتا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ. یعنی ترجمہ یوں ہے کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو،
جی،
بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر، یتیموں پر اور محتاجوں پر، مسافروں پر اور مانگنے والوں پر یعنی غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرنے میں خرچ کرے، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور جب کوئی وعدہ کرے تو اسے اپنا وعدہ پورا کرنے والے میں سے ہو، اور سختی یعنی تنگ دستی میں اور مصیبت بیماری میں اور جنگ کی شدت میں یعنی جہاد کے وقت صبر کرنے والوں میں سے ہو. یہی لوگ سچے ہیں, یہی لوگ پرہیزگار ہیں, یہی لوگ نیک ہیں.
جزاک اللہ خیر. جی اچھا محترم, اگر ہم عیسائیت یا دیگر مذاہب کو دیکھیں
جی
تو ان میں روحانیت اور مادیت کی تقسیم ہے. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ روحانیت اور مادیت کیا ہے اور اسلام کا اس معاملے میں کیا نظریہ ہے؟
جی اسپرٹ اینڈ میٹر ان ہیومن بینگ, یہ بڑا برننگ ایشو ہے.
جی
یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے اشارہ کیا.
جی
اور یہ اجنبی فلسفوں اور تہذیب و تمدن کی وجہ سے ہمارے یہاں بھی لوگوں میں بڑا کنفیوژن پیدا کرتا ہے.
جی ہاں جی ہاں.
یہ لوگ روح اور مادے کا جدا یا دونوں کا متضاد ہونا مانتے ہیں.
اچھا
روح اور مادیت کی جدائی کا نظریہ دراصل سیکولرزم کے عقیدے دین اور دنیا کی جدائی سے ملتا جلتا ہے.
اچھا.
یا اسی سے نکلتا ہے.
اچھا.
جی یعنی میٹر اینڈ اسپرٹ دراصل یہ نصرانیت, ہندو فلسفوں اور دوسرے مذاہب کی فلسفوں کی دین ہے جس میں روح اور مادے کے درمیان کانفلکٹ یعنی انٹاگونسٹ یا دوسرے کی ضد کو تصور کرتے ہیں.
اچھا.
یعنی روحانیت حاصل کرنے کے لیے مادی چیزوں کو چھوڑنا یا ان کو بالکل کچل دینا یعنی اس طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں جو کہ حقیقت کے بالکل برخلاف ہے. اسلام اس نظریے کو رد کرتا ہے. اسلام میں روحانیت سے مراد انسان کا ہر عمل, ہر ایکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا یعنی اس کے کمانڈز اینڈ پروہیبیشنز کے مطابق ادا کیے جانے سے ہے. یعنی جس طرح سے میں نے پہلے اگزامپل بتایا آپ کو, روزی کمانا, شادی نکاح کرنا, اچھی سواری, اچھے کپڑے پہننا, اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزارنا, ان سبھی میں روحانی پہلو ہے. اسلام مادہ اور روح کے بیچ میں دوسرے مذاہب کی طرح کنفلکٹ یا کوئی ضد کریٹ نہیں کرتا, بلکہ یہ تمام کی تمام جبلتیں عزریاتی حاجات ہیں جن کو قانون شریعت کے مطابق پورا کرنے پر ریوارڈ اور ثواب لکھا جاتا ہے, اور یہ اس کی مادی عمل یعنی اس کی مادی عمل کی روح ہوتی ہے.
جی ٹھیک. بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ
جی.
عیسائیت میں یہ مانا جاتا ہے کہ فطری طور پر ہر انسان
جی
اس گناہ کا ذمہ دار ہے جو معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں سرزد ہوا تھا.
جی جی.
اسلام کا اس متعلق کیا نقطۂ نظر ہے؟ آپ اس کا خلاصہ کیسے کریں گے؟
جزاک اللہ, بڑا اہم سوال ہے. اسلام کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ہر بچہ فطرت انسانی پر بے گناہ پیدا ہوتا ہے
جی,
اور وہ گناہ کے لیے سزاوار ذمہ دار نہیں ہوتا جب تک کہ وہ عاقل بالغ نہ ہو جائے.
جی
اسلامی نقطۂ نظر سے کوئی ذی روح کسی دوسرے کے اعمال کا بوجھ یا گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر وہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے صرف اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے, کسی اور کے گناہ کا بھار وہ بھلا کیوں اٹھائے.
بالکل.
اللہ سبحانہ وتعالی عادل ہے, رؤوف رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے.
بے شک.
گناہوں کی معافی کے لیے اسے کسی جیسس کرائسٹ یا کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے.
جی.
عیسائیوں نے یہ مانا کہ نعوذ باللہ آدم علیہ السلام کی غلطیوں کا گناہ نسل در نسل وراثت کے طور پر آج تک انسانوں کو ڈھونا پڑ رہا ہے. اس طرح انہوں نے حضرت حوا پر بھی بڑا ہی گھنونا بہتان اور الزام لگایا. اسی بنیاد پر عورتوں کے بارے میں نصارہ کا یعنی ان کے علماء اور پوپ وغیرہ کا تو یہاں تک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بدترین تخلیق اگر کوئی کی ہے تو وہ عورت ہے.
نعوذ باللہ.
یہ ہے ان کا نظریہ جو ہم پر تہمت لگاتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو برابری کا حق نہیں دیتا.
جی,
ان کے اس طرح کے بکواس نظریے اسلامی نقطہ نظر اور اس کے عقل یعنی اسلامی نقطہ نظر کے خلاف تو ہے ہی, اور عقل و فہم کے بھی بالکل الٹ ہیں.
شکریہ.
جی
اچھا, ایک بہت ہی اہم سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلام میں مساجد عبادات کے لیے مخصوص ہیں.
جی
تو کیا دین کے دیگر امور کو مساجد میں انجام دیا جا سکتا ہے؟
بالکل. اسلام میں چرچ جیسی کوئی انسٹیٹیوشنز اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی.
اچھا.
بلکہ مسجد ایک ایسی مجموعی عبادت گاہ کی جگہ ہے جہاں پر مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں, اپنے رب کی بندگی عبادت کرتے ہیں.
جی.
اپنے مقامی اور پوری امت کے امور یعنی ان کے افیئرس, معاملات, حالات, جو بھی امت کے ساتھ پرابلمس ہیں ان سب کو ڈسکس کیا جاتا ہے. بالفاظ دیگر ہماری عبادت گاہیں پوری امت کی تربیت, تثقیف کی جگہ ہیں جہاں اسلامی عقیدے, ثقافت, تہذیب و تمدن سے جوڑا جاتا ہے. یہاں طبقائیت یعنی مذہبی پیشوا اور عوام میں کوئی فرق بھی نہیں ہوتا, جیسے کہ نصرانیوں میں یا پاپائیت اور عوام کے بیچ میں پایا جاتا ہے. اسی طرح جہاں مسجدوں میں خالق اور اس کے بندوں انسانوں کے درمیان سیدھا تعلق ہوتا ہے, اس رشتے اور تعلق کو قائم کرنے میں کسی ملائیت، پاپائیت، میڈیٹر، ہولی مین کی ضرورت نہیں ہوتی. جی. مسجد میں کسی بھی ہولی ڈریس، ہولی سمبل کے بغیر انسان اپنے رب کے سامنے سجدہ سجو ہوتے ہیں، اور اسلام میں رہبانیت یا دنیا کو ترک کر کے سنیاس لینے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عیسائیت اور دیگر مذاہب میں
جی
مذہبی درجہ بندی ہے.
بالکل.
جیسا کہ عیسائیت میں پاپائیت کا نظام ہے
جی،
تو کیا اسلام میں بھی ایسی کوئی درجہ بندی ہے؟
بالکل نہیں.
آپ اس معاملے کا خلاصہ کیسے کریں گے؟
بالکل نہیں. جیسا کہ میں نے پچھلے سوال میں بتایا
جی،
اسلام میں اور نہ ہی اسلامی عبادات میں طبقائیت، جس کو ہم ریلیجیس ایلیٹزم کہتے ہیں
جی جی،
اس کی کوئی گنجائش نہیں.
اچھا.
نہ ہی مالک اور بندے کے بیچ میں دھرم کی ٹھیکیداری یا وراثت کی کوئی جگہ ہے. یعنی یوں سمجھے کہ مذہبی پیشوا اور عوام میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جیسے نصرانیوں یا پاپائیت اور دوسرے عوام کے بیچ ہوتا ہے
جی.
کسی ملائیت، پاپائیت، میڈیٹرز، ہولی مین کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں پر ہولی ڈریس جیسے کہ میں نے ذکر کیا، ہولی سمبلز کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اسلام میں خواتین کے لیے ڈریس کوڈ ضرور ہے، اور وہ اس لیے کہ عورت ایک آبرو ہے اور اس کی حفاظت اسلام میں فرض ہے. اسلام میں مذہبی زندگی یعنی ریلیجیس لائف اور پبلک لائف بھی الگ الگ نہیں ہوتی.
اچھا.
بلکہ یہاں مذہبی علوم یعنی اسلامی تعلیمات کا حق سبھی کے لیے یکساں حاصل ہے. مرد عورت، بوڑھا بچہ، جوان یا کمزور ہو
جی،
امیر یا غریب، سب کا حق حاصل ہے، اور ان سب پر یکساں لازم ہے کہ اللہ کے دین کا علم، اس کا حکمت فہم حاصل کریں. ایک مسلمان تاجر ہوتا ہے، وہی عالم ہوتا ہے. بیک وقت ایک مسلمان قاضی ہوتا ہے اور وہ سائنسدان بھی ہوتا ہے. وہ گورنر والی ہوتا ہے اور فقیہ یعنی قانون کا ماہر بھی ہوتا ہے. وہ خلیفہ، گورنر، معاون یعنی سیکرٹری وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، اور اسی
جی
وقت وہ مجتہد بھی ہوتا ہے. اسلام میں عبادت کا فہم اور طرز عبادت بہت ہی آسان، سمپل، یعنی انسانیت کے لیے جبلت تدین کی کلی طور پر مطمئن کر دینے والا ہوتا ہے، جو اس کی پوری زندگی کے افیئرس اور تمام معاملات کو منظم کرتا ہے، اور جس کی آج اس بھٹکتی ہوئی پوری دنیا کو سخت ضرورت ہے.
شکریہ، جزاک اللہ خیر. جناب عالی، آپ نے ہر سوال کا بڑی تفصیلی انداز میں جواب دیا. سامعین کرام، آج کی اس گفتگو سے ہم نے اسلام میں عبادت کے درست اور مکمل مفہوم کو سمجھا، روحانیت اور مادیت کے کیا معنی ہیں اس کو جانا، نیکی کسے کہتے ہیں اس کو سمجھا. ساتھ ہی ہم نے یہ بھی جانا کہ دوسرے مذاہب کی طرح اسلام میں کوئی مذہبی درجہ بندی نہیں ہے
جی.
اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہی بندہ مقرب ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو، اللہ تعالیٰ کے اوامر کو پورا کرتا ہو اور منکرات سے بچتا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں جڑنے کے لیے جزاک اللہ خیرن کثیرا. ہماری کوششوں کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہم سے اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں. ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہر ہفتے ہمارے ساتھ جڑیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.